أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ لا يرى. آمنت بالله، صدق الله العظيم.
اور ہم رکھیں گے ترازوئیں انصاف کی قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو لے کر آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایسی کتاب عطا کی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی، اور سراپا روشنی تھی، اور متقیوں کے لیے نصیحت تھی. یہ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں بن دیکھے، اور قیامت کا خوف رکھتے ہیں. اور یہ قرآن برکت والی نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، ہم انکار نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47, 48, 49 اور 50 کی چار آیتیں تھیں. ان میں جو پہلی آیت ہے، آیت 47، جس کی آج تلاوت کی گئی، تو وہ پچھلے ہفتے بھی تلاوت کی گئی تھی، اور کچھ بیان اس کا تھوڑا سا ہوا تھا، لیکن مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں تفسیر معرف القرآن اور دوسری جگہوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کچھ تھوڑی سی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی جائیں، تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو، اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی نصیحت ہو، آخرت کی تیاری کا موقع ملے. اس آیت میں جو سب سے پہلے تلاوت کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم رکھیں گے ترازوئیں انصاف کی قیامت کے دن، تو کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یا اللہ سبحانہ و تعالی نے موازین جمع کا صیغہ اختیار فرمایا، اور موازین جمع ہے میزان کی، میزان کہتے ہیں ترازو کو، تو ہم ترازو رکھیں گے، ترازویں رکھیں گے، القسط انصاف کی. الموازین موصوف ہے اور قسط یہ مصدر ہے، اور یہ اس موازین کی صفت ہے، اور مصدر جو ہے اس کے اندر واحد اور جمع برابر ہوتا ہے. چنانچہ زید عادل بھی کہا جاتا ہے، اور قوم عدل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید سراپا انصاف ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ سراپا انصاف ہیں، یعنی انصاف کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ترازوں کا ذکر کیا اور پھر انصاف کا ذکر کیا، اور یہ بتلا دیا کہ یہ جو ترازویں ہیں یہ سراپا انصاف ہوں گی. فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ قیامت کے دن وزن برحق ہے، اعمال کا وزن ہوگا، اور اس وزن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ فرمائیں گے. جس کا جیسا وزن ہوگا اسی کے مطابق اس کا حکم ہوگا. اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ ہے. سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا کہ والوزن یومئذ الحق، والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن برحق ہوگا. اس دن یعنی قیامت کے دن وزن برحق ہوگا. اور آگے فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک ہم المفلحون، تو جس کے ترازویں بھاری ہوں گی وہی لوگ کامیاب ہوں گے. جن کی ترازویں بھاری ہوں گی، جن کے وزن بھاری ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی انصاف یعنی انکار کرتے تھے. تو سورۃ الاعراف کی آیت سے یہ بات واضح ہے کہ وزن برحق ہے. جس طرح ہمارا مرنا برحق ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. قبر برحق ہے، حساب برحق ہے، قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے. اسی طریقے سے وزن جو ہے وہ بھی برحق ہے. اور عقائد کی کتابوں میں یہ سب عقائد لکھے جاتے ہیں، الجنت حق والنار حق والنبیون حق، اور اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ والوزن حق، کہ وزن برحق ہے. تو یہ وزن جو ہے یہ برحق ہے، اور یہ بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ مرنا برحق ہے، قبر برحق ہے، پھر قیامت برحق ہے، پھر حساب اور قصاص برحق ہے، وزن برحق ہے، اور بلسرات برحق ہے، پھر جنت برحق ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں وہاں پہنچا دے، دوزخ برحق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس برحق ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن برحق ہوگا. اور پچھلے ہفتے بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں گنتی نہیں ہوتی کہ کس نے کتنا کام کتنی دیر کیا، اس کی مقدار کتنی تھی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وزن ہوتا ہے کہ یا اس آدمی نے جو کام کیا ہے اس میں وزن کتنا ہے۔ اور یہ جو ہمارے بزرگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرو، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جیسے جو ناکارہ لوگ ہیں جن کا اخلاص کم ہے، جب وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں گے تو تھوڑا سا وزن اس میں، تھوڑا سا وزن اس میں، تھوڑا سا وزن اس میں، تو مل ملا کے کچھ وزن پیدا ہو جائے گا۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو عدد مقصود نہیں ہے بلکہ وزن مقصود ہے، اور وزن پیدا ہوتا ہے اعمال کے اندر دو چیزوں سے، ایک یہ کہ جو کام کیا جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسرا وزن پیدا ہوتا ہے کہ جو کام کیا جائے وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی نہ اس میں افراط ہو اور نہ اس کے اندر تفریط ہو، نہ اس میں حد سے کمی کی جائے نہ حد سے اضافہ کیا جائے، اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے اتباع سنت سے۔ تو جو اعمال صالحہ کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک اخلاص لوجہ اللہ کہ جو کام ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، یعنی شریعت کے معیار کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور آپ کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق، کہ جس میں نہ کمی ہو اور نہ حد سے زیادتی اور اضافہ ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ انتہائی وزنی ہوتا ہے۔ اور اصل جو چیز ہے وہ عمل کو وزنی ہی بنانا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ بہت ساری 50 رکعتیں پڑھ لیتا ہے فرض کیجئے رات کے اندر، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، اور جناب فقہی قاعدے سے وہ سب رکعتیں ٹھیک ہو رہی ہیں، قیام بھی صحیح ہو گیا، رکو بھی صحیح ہو گیا، قرات بھی صحیح ہوگی، قعدہ اخیرہ بھی صحیح ہو گیا، 50 رکعتیں اس نے پڑھ لی۔ دوسری طرف ایک آدمی ہے اس نے 4 یا 8 رکعتیں پڑھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو زیادہ تر آپ کی عادت مبارکہ 8 رکعت پڑھنے کی تھی۔ 8 رکعت پڑھی ایک آدمی نے، ایک نے 50 پڑھی، دوسرے نے 8 پڑھی، لیکن لا تسأل عن حسنهن وطولهن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی پوچھو مت کہ وہ جو 8 رکعتیں ہوتی تھیں کتنی حسین ہوتی تھیں اور کیسی لمبی ہوتی تھیں۔ اب ایک آدمی جو ہے لمبی رات کے اندر سردیوں کی رات میں 50 رکعت پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ سردیوں کی لمبی رات کے اندر 8 رکعت پڑھ رہا ہے، لیکن وہ دھڑا دھڑ پڑھ رہا ہے، اور یہ اپنا پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بھرپور توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس کی جو 8 رکعتیں ہیں جو کہ سنت کے مطابق ہیں اور اخلاص اور خشوع پر اگر مبنی ہیں، تو وہ ان 50 رکعتوں سے کہیں زیادہ وزنی ہوں گی اور ان کا ثواب اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں صف کے اندر، ایک آدمی، دوسرا، تیسرا، 70-80 افراد کی صف ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ سب کا ثواب ایک جیسا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، یہ بھی آتا ہے کہ کسی کی نماز اس کے منہ پر دے کر مار دی جاتی ہے، جیسے کہ فضائل نماز کے اندر آپ حضرات نے پڑھا، اور کسی کی نماز جو ہے وہ کہیں سے کہیں قبول کر لی جاتی ہے، کہیں سے کہیں اس کو پہنچا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے ان 2 یا 4 رکعتوں سے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ہے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا، اور اعمال کو عین سنت کے مطابق افراط اور تفریط سے ہٹ کر اعتدال کے ساتھ کرنا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور وزنی ہو. اور یہ صفت تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، تابعین کی، تبع تابعین کی. اسی لیے ان تین نسلوں کو آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور بعد میں آنے والے حضرات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والا کوئی آدمی میرے کبار صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی خرچ کرے گا، معاف کیجئے، اگر بعد میں آنے والا آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے گا تو وہ میرے صحابی کے، میرے کبار صحابی کے ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مد اصحابی ولا نصیفہ، تو وہ میرے صحابہ کے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا بلکہ نصف مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اب احد پہاڑ کا آپ اندازہ کیجئے کتنا وزن ہوگا، منوں نہیں ٹنوں نہیں، بلکہ پتہ نہیں ٹنوں سے بھی کتنا آپ لگا لیں آپ کو. اور مد جو ہوتا ہے وہ 68 تولے کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 500 گرام سے کچھ زیادہ، آدھا کلو کے قریب. ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہا ہے، اور صحابی جو ہے وہ آدھا کلو جو ہے وہ سونا خرچ کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنے والا اگر میرے صحابی کے مد کے، اگر بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو وہ میرے صحابی کے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اب یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ کے اعمال کے اندر اتنا وزن تھا، تو یہ پیدا ہوا کس سے؟ اخلاص لوجہ اللہ سے اور اتباع سنت سے، کہ ان کا ہر کام اعتدال پر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا، اور جو کام ہوتا تھا اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے ہوتا تھا. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے، چھوٹے صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ رہا لیکن میں نے کسی کو نہیں سنا کہ اس نے اپنے واقعات ذکر کیے ہوں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے احد، بدر، احد، یہ وہ، کچھ ذکر نہیں، خاموش رہتے تھے کہ جو کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، اگر وہ قبول کر لے تو سب کچھ ہے اور قبول نہ کرے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم متوجہ ہوئے اس عمل کی طرف جو انہوں نے کیا تھا، یعنی اخلاص نہیں تھا، عمل دیکھنے میں بہت زیادہ تھا لیکن چونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، قرآن نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا، تو ہم نے اس کو اڑتا ہوا غبار بنا دیا، اڑتا ہوا غبار بنا دیا. آپ دھوپ دیکھتے ہیں، دھوپ کے اندر کبھی آپ کو ذرات نظر آتے ہیں، کھڑکی سے یا روشن دان سے اگر دھوپ آ رہی ہو آپ دیکھیں گے کچھ میں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا کچھ وزن ہی نہیں ہوتا، اتنے بے وزن ہوتے ہیں کہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن یہ فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ ان کے اعمال دیکھنے میں مقدار کے اندر بہت زیادہ تھے لیکن چونکہ اخلاص اور اتباع سنت سے خالی تھے، فجعلناہ ہباء منثورا، ایمان نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، اتباع سنت نہیں تھی، تو ہم نے اس کو ہباء منثور بنا دیا. تو میرے دوستو اور بزرگو، اصل جو چیز ہے وہ ہے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا، کہ جو کام کیا جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے ہو. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، حقوق اللہ ہے، حتیٰ کہ حقوق العباد، ماں کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، بیوی کی خدمت ہے، شوہر کی خدمت ہے، پڑوسیوں کی خدمت ہے، جو کام ہو کس کے لیے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے. اور جب کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوتا ہے پھر آدمی کو کبھی کوئی شکایت ہی نہیں ہوتی کہ کسی نے ہماری تعریف کی یا نہیں کی. اور اگر کام آپ لوگوں کے لیے کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یار اتنا کیا اس نے، شکر بھی ادا نہیں کیا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا. ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم نے اتنا پڑھایا لکھایا لیکن سب ہمیں چھوڑ کے کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی معلوم ہے کہ جو کچھ ان پہ محنت کی تھی ان کی نگاہ میں سب بیکار گئی. وہ بیکار اس لیے گئی کہ انہوں نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے نہیں کی تھی. اگر یہ بچوں کی خدمت کرتے اس نیت سے کہ یہ بچے امانت ہیں، اللہ تعالی نے مجھے دیے ہیں، ان کا حق میں ادا کر دوں، ان سے امید کوئی نہ رکھوں، ان سے امید کوئی نہ رکھوں، مدد کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی، ان بچوں کی تو خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بچے اللہ نے مجھے بھیج دیے ہیں، اب میرے ذمہ ہو گیا کہ میں ان کا حق ادا کروں. اب یہ جو بچوں کی خدمت کر رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا. بیوی سے کبھی شکایت نہیں ہوگی، ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے یا پڑوسیوں سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ ان کو راضی کرنے کے لیے کر ہی نہیں رہا، بلکہ وہ تو کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے. اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ایک جگہ کہ یہ لوگ جب کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو یہ کھانا اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں جزی نیس، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. طالب البانہ ترجمہ، جزی نیس، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کوئی بدلہ دو، ہم تو شکریہ بھی نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے. وہ ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکر ادا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن جو کھلانے والا ہے اس کو شکریہ کا بھی طلبگار نہیں ہونا چاہیے، شکریہ کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکریہ کرے دوسرا ادا کرے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے کہ چلو اس نے تو اپنا کام کر دیا، میرا شکریہ ادا کر دیا، مگر پتہ نہیں میرے رب نے قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا، اگر وہ قبول کر لے تو پھر سارا کام ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ جو کام کرے آدمی اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرے، ہمہ وقت اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ مجھے تو رب کو راضی کرنا ہے، ان لوگوں کو راضی کرنا نہیں. خدمت سب کی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، ماں باپ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، بیوی کی بھی خدمت کر رہا ہے، بچوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، پڑوسیوں کی، سارا دن. لیکن جو کام ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. اور دل میں یہ بات ہے کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. ایسے شخص کا جو عمل ہے وہ انتہائی وزنی ہوتا ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ ہے اپنے اعمال کو وزنی بنانا. اس کے لیے دو چیزوں کا اہتمام، ایک اخلاص اور دوسرے اتباع سنت. اور جب یہ وزنی ہوگا تو قرآن مجید نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جس کے وزن زیادہ ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے. خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے. اور سورۃ القارعہ میں بھی 30ویں پارے میں فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. وہاں بھی یہی بات ہے کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ تو وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو راضی ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيرُهُ اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ گڑا ہوگا. اور تمہیں کیا معلوم وہ گڑا کیا ہے؟ نارن حامیہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. تو اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وزن ہوگا. یہ وزن اس لیے بھی ہوگا کہ عمل تو تھا مگر یہ کہ بھاری تھا یا نہیں تھا تو وزن کیا جائے گا اس کا. اور یہ اس لیے بھی ہوگا تاکہ حقوق العباد کے اندر ایک نے دوسرے کے ساتھ جو اچھائی کی یا برائی کی اس میں اچھائیاں زیادہ کی یا برائیاں زیادہ کی. چنانچہ روایت نقل کی حضرت مشتو شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے کہ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا. عرض کیا یا رسول اللہ میرے دو غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں, میرے معاملات میں خیانت کرتے ہیں, میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں میں ان کو زبان سے برا بلا کہتا ہوں, ہاتھ سے مارتا ہوں, چوری کر لی ملازم نے, ڈنڈی مار لی, پیسے پورے لے لیے کام نہیں کیا, الٹا مالک کو برا بلا کہا, مالک بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے یا پتھر کا جواب اینٹ سے دیتا ہے, چنانچہ مالک بھی کبھی پٹائی کرتا ہے, کبھی یہ کبھی وہ, اس کو یہ بھی گالیاں دیتا ہے اس کو. تو اس نے پوچھا کہ میرا ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تولا جائے گا, پھر تمہاری گالی گلوچ اور مار پیٹ کو تولا جائے گا, اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہوئے تو معاملہ برابر برابر, اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا, اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جتنی تم نے ان ملازموں کے اوپر زیادتی کی ہے اس کا تم سے انتقام لیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا اور قریب میں جا کے رونے لگا کہ پتہ نہیں اب آخرت میں میرا کیا معاملہ ہوگا, میں نے ان کو زیادہ مارا ہے یا انہوں نے مجھے نقصان زیادہ پہنچایا ہے, قیامت میں اس کا فیصلہ ہوگا, دنیا میں اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. وہ آدمی رونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا اور پھر فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, وہ آیت تلاوت کی جو آج ہم نے تلاوت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن, فلا تظلم نفس شیئا, تو کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا, مکمل انصاف ہوگا قیامت کے دن. بزرگوں میں سے کسی سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے سامنے حجاج کو بہت برا بلا کہہ رہا تھا, تو ان بزرگ نے فرمایا دیکھو تم حجاج کو اتنا برا بلا کہہ رہے ہو لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے, اگر تم حجاج پر ایسے الزامات لگاؤ گے کہ جو اس کے اندر نہیں تھے تو آخرت میں جہاں اس سے اس کے ظلم تشدد اور قتلوں کا انتقام لیا جائے گا وہاں تمہارے غلط الزامات کا بھی انتقام لیا جائے گا, تمہاری نیکیاں اس کو دلوائی جائیں گی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں انصاف ہے. اور اس میں ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم جناب اپنے جو حکمران ہے. ٹھیک ہے حکمران آپ کے سامنے ہی ہمارے بھی سامنے جیسے ہیں سو ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر کرپٹ, اور جناب ملک و ملت کی دولت کو لوٹنے والے طرح طرح کے لوگ جمع ہیں. لیکن کسی خاص شخص پر اگر کوئی الزامات لگائے جائیں چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہے, ظالم ہو, فاسق ہو, کوئی بھی ہو, لیکن اگر الزام ایسے آپ نے اس کے اوپر لگا دیے کہ جو حقیقت میں باقی تو تھے, ایک الزام آپ نے ایسا لگا دیا جو اس کے اندر جرم نہیں پایا جاتا تھا, تو اللہ تعالی کے ہاں تو انصاف ہے. جو آپ نے غلط الزام اس ظالم کے اوپر لگایا ہے وہ ظالم کا ظلم اپنی جگہ, لیکن آپ اس کے اوپر غلط الزام لگانا شروع کر دیں اس کا بھی آپ کو حق نہیں ہے. اس حدیث سے جو ابھی ہم نے پڑھی مالک کی اور اس کے ملازموں کی, معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں انصاف ہے. اور میاں بیوی کے درمیان اب یہ جھگڑے ہوتے ہیں, ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے جھگڑا ہوتا ہے, چچا زاد, مامو زاد, پپی زاد کے جھگڑے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, پڑوسیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, بیوی اور شوہر کے جھگڑے ہوتے ہیں, بھائیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ تو چونکہ نیک ہے اس لیے جو چاہے اس کو کہہ دے, اور چونکہ وہ برا ہے اس لیے ساری برائیاں اسی کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا لا یظلم ربک احدا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے کرتا. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا وما ربک بظلام للعبید, تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اس لیے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. جو زبان سے ہم بولتے رہتے ہیں ان کا بھی ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا کہ تم نے زبان سے کیا کیا الفاظ بولے تھے, کس کس کو کیا کہا تھا. ایک آدمی بدکار نہیں ہے, کہتا یہ بدکار ہے, ٹھیک ہے وہ اور گناہ اس نے کیے ہیں, لیکن فرض کیجئے کہ یہ گناہ اگر اس کے اندر نہیں ہے اور ہم نے اور آپ نے اس کے اوپر غلط الزام لگا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے, آخرت میں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. اگر زندگی میں صحیح طریقے سے توبہ نہ کی اور اس غلطی کا تدارک جیسا کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا تو. اور اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم, کہ آدمیوں کو جہنم کے اندر گنانے والی جو چیز ہے وہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہیں. اپنی زبان سے جو وہ طرح طرح کی کھیتی کاٹتے ہیں, کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, جس کو جو منہ میں آئے کہہ دیا, اس کی وجہ سے قیامت کے دن آدمی آگ کے اندر جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, یا رسول اللہ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں اس پر مؤاخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا مؤاخذہ ہوگا. بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں گنتی نہیں ہوتی بلکہ وزن ہوتا ہے, اور اس وزن ہی کی بنا پر عبادات کا بھی فیصلہ ہوگا کہ کس کی نماز میں کتنا وزن, کس کے روزے میں کتنا وزن, کس کی جہاد, تبلیغ, تعلیم, تصنیف, تالیف میں کتنا وزن. یہ فیصلہ وزن سے ہوگا کہ اس میں یہ جو نیک کام اس نے کیا تھا یہ کتنا وزنی تھا, کتنا اخلاص تھا اس کے اندر, اور کتنا اتباع سنت تھا. اسی طرح بندوں کے درمیان جو آپس کے حقوق ہیں ان کا بھی وزن ہوگا. تو اس بات پر ہم سب کو ایمان رکھنا لازم ہے کہ وزن برحق ہے, الوزن یومئذ الحق. اب رہی یہ بات کہ وزن کس طریقے سے ہوگا, ترازو ایک ہوگی یا ایک سے زیادہ ہوگی, تو یہاں قرآن مجید نے موازین فرمایا ہے, اور موازین جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے, میزان کی جمع ہے. تو اس کے ظاہر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ترازویں بہت ساری ہوں گی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے انسان ہوں اتنی ہی ترازویں ہوں, ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے اکابر نے مختلف روایات کی بنا پر یہ فرمایا کہ ترازو ایک ہی ہے، ترازو ایک ہی ہے، لیکن ہر شخص کا عمل چونکہ مختلف مختلف ہوتا ہے تو وزن ہر ایک کا مختلف ہو رہا ہوگا، اعمال کے اعتبار سے جمع کا صیغہ اختیار کر لیا گیا کہ جس کے موازین بھاری ہوں گے، جس کے موازین ہلکے ہوں گے، جس کی ترازویں زیادہ ہوں گی ترازویں، تو یہاں جو جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے وہ اعمال کے طرف دیکھتے ہوئے اختیار کیا گیا ہے، اور یہ اس کا بھی کوئی، اب تو ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ہم لوگوں کے سامنے کر دی ہے، اس کا بھی امکان ہے کہ ترازو ایک ہی ہو، سارے انسان اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک کا ڈیٹا اس کے سامنے آ جائے۔ اب تو جتنی کمپیوٹر وغیرہ کی ایجادات ہیں، فرض کرو کہ ایک ہی ترازو ہے اس پر کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے اس کا پورا ڈیٹا آ گیا کہ تم نے اتنی زندگی گزاری، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے زکوٰۃ کی، اتنے جہاد کیا، اتنی تبلیغ کی، اس میں اس کا یہ وزن تھا، اس میں یہ وزن تھا، یہ تم نے اللہ کے لیے کیا، یہ غیر اللہ کے لیے کیا، اس میں اخلاص تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا۔ ایک ہی ترازو کے اوپر بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، ہر ایک کا وزن علیحدہ علیحدہ ہو رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اور اس دور حاضر میں یہ بھی فائدہ ہوا کہ ہر چیز تلنے لگی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فضا کے اندر رطوبت کا توازن کیا ہے؟ آج کل رطوبت کا توازن کم ہے اور فلا زمانے میں رطوبت کا توازن زیادہ ہوتا ہے۔ ہوا کی رفتار کیا ہے؟ گرمی کا تناسب کتنا ہے؟ مائنس صفر ہے یا مائنس ٹو ہے یا مائنس فائیو ہے، مائنس گیارہ ہے؟ ہر چیز تل رہی ہے، گرمی کو بھی تولا جا رہا ہے، سردی کو بھی تولا جا رہا ہے، فضا کے اندر جو رطوبت ہے اس کو بھی تولا جا رہا ہے، حتیٰ کہ فضا کے اندر جو جراثیم پھیلے ہوئے ہیں، گندگی پھیلی ہوئی ہے، اس کا بھی وزن کیا جا رہا ہے، کس کی فضا زیادہ صاف ہے اس علاقے کی، اس علاقے کی فضا کم صاف ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے پڑھا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ آلودگی پائی جاتی ہے وہ کراچی کے کورنگی میں پائی جاتی ہے۔ اب وہ جناب یہ بھی اندازہ کیا جا رہا ہے کہ کس فضا کے اندر کتنی آلودگی ہے، اس آلودگی کا تناسب کیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم جیسے گناہگاروں کو یہ دکھا دیا کہ تم یہ سوچتے تھے کہ وزن کیسے ہوگا، نماز کا وزن کیسا ہوگا، روزے کا وزن کیسے ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ ہر چیز کا وزن ہو سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں کسی کو اشکال ہو تو ہو، لیکن پرانے زمانے میں اشکال اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ایمان مضبوط تھے۔ اب جو جو ایمان کمزور ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ایجاد کروا دی ہیں انسانوں سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سب چیزیں جو دنیا میں دیکھ رہے ہو، بس اسی سے تم اندازہ کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے۔ جب انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تول سکتا ہے، انسان اس طرح کی چیزوں کو تول سکتا ہے، تو حق سبحانہ و تعالی جو ہیں ان کی قدرت میں سے کیا بعید نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو فرمایا گیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم ترازویں رکھیں گے انصاف کی قیامت کے دن کے لیے۔ مفسرین نے لکھا کہ لا یہاں لام بولا گیا، لیکن یہ معنی میں ہے فی کے، جیسے عرب کہتے ہیں جی تو کا لخمسن خلونا من شہر شوال، تو وہاں لخمسن خلونا اے مزین من شہر شوال، لام فی کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں بھی لیوم القیامہ قیامت کے دن میں ہم انصاف کے ترازویں رکھیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلْ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا وزن ہوگا، اَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ سب سے بھاری دانہ عام طور سے جو ہوتا ہے وہ جو کا پھر گندم کا اس سے ہلکا رائی کا وزن ہوتا ہے. حبا ام منصورہ کا تو وزن ہی نہیں ہوتا, لیکن رائی کے دانے کا کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات فرمائی کہ نیکی ہو یا برائی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرے گا آدمی, اچھا یا برا, اتینا بها, ہم اس کو لے کر آئیں گے. وکفا بنا حاسبین, اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں, حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. اور اسی آیت سے کہ حساب ہوگا, وزن ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے, مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ صرف انصاف کرنا ہی کافی نہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ترازو قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے, وزن کرنے کی کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے, ایک ایک آدمی کی ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے ایک ایک چیز. لیکن قیامت کے دن ہر چیز کا وزن بھی کیا جائے گا, تمام اعمال پیش کیے جائیں گے یہ بتانے کے لیے کہ ظلم نہیں ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ عین انصاف کے مطابق ہے. اسی لیے فقہا اور علماء نے فرمایا کہ آدمی کے لیے جب وہ کسی منصب پر ہو خالی انصاف کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے انصاف کرنا ضروری ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. باپ ہے اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کر رہا ہے, لیکن اس طرح کر رہا ہے کہ بیٹوں کو شکایت ہو رہی ہے. ادارے کا سربراہ ہے, کر تو رہا ہے انصاف, سب کے ساتھ انصاف سے کام لے رہا ہے, لیکن انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. استاد ہے اپنے شاگردوں میں انصاف کر رہا ہے, انصاف کے ساتھ ان کو پڑھا رہا ہے, انصاف کے ساتھ ان کے نمبر لگا رہا ہے, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہا ہے, کسی کو کسی کے اوپر بلا وجہ ترجیح نہیں دے رہا, لیکن اس کا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو فقہا نے فرمایا کہ انصاف ہونا بھی چاہیے, اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں, لیکن قیامت کے دن وزن بھی ہوگا, حساب بھی ہوگا, مقاصہ بھی ہوگا, یہاں تک کہ جو سینگ والی بکری ہے اس سے بے سینگ والی بکری کا انتقام بھی لیا جائے گا, لوگوں کے سامنے دکھا کر کیا جائے گا تاکہ انصاف بھی ہو اور وہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. تو اس میں بڑی ایک بات ثابت کی گئی ہے کہ ہر بڑے آدمی کو, اور ہم سب اسی میں مبتلا ہیں, آج کل انصاف کی بڑی کمی ہے, معاف کیجیے گا, باپ اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر رہا, بھائی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا, جو سربراہ ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف نہیں, ساری بے انصافی بے انصافی ہے. ہر جگہ انصاف ضروری ہے, اور صرف انصاف ہی ضروری نہیں بلکہ وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے. تو اللہ سبحانہ و تعالی انصاف فرمانے والے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میدان محشر میں قیامت میں ایک ایک چیز اس طرح لوگوں کے سامنے صاف کر دی جائے گی کہ کسی کو یہ شبہ باقی نہیں رہے گا کہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے. اللہ تعالی وہاں کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہم انا نعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا گیا کہ ہم انصاف کی ترازوے رکھیں گے قیامت کے دن, تو کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا, اور اگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو لے کر آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. آگے فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ, ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دی, ضیاء دی اور ذکر دیا. یہ توریت کی صفات ذکر کی گئی ہیں کہ توریت ہم نے دی, اور توریت عجیب کتاب تھی, وہ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والی تھی، سراپا روشنی تھی، سراپا نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تورات کی تین صفات ذکر کی ہے کہ وہ تورات جو تھی وہ فرقان تھی، حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والی تھی، وضیاءً سراپا روشنی تھی، ایسی روشنی تھی کہ جس سے لوگ ہدایت لیتے تھے، وذکرًا للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعریف فرمائی، ایک اور جگہ میں بھی فرمائی، سورۃ المائدہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدن و نور، ہم نے تورات نازل کی، تورات نازل کی، اس کے اندر ہدایت تھی، نور تھا، یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ بڑی تعریف کی قرآن مجید نے تورات کی کہ تورات جو تھی اس میں اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے انبیاء بنو اسرائیل، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی تھی آگے آنے والے تمام انبیاء کو پھر نئی کتاب کی ضرورت نہیں پڑی، اسی تورات کے اوپر ہی کام چلتا رہا، وہی احکام جاری رہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعریف فرمائی اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کی، فرقان یعنی ایسی کتاب جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے، حق کو باطل سے علیحدہ کرنے والی ہے، وضیاءً اور سراپا روشنی، ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں کہ جس سے غیر معمولی فائدہ ہو، جیسے قرآن مجید نے سورج کو کہا هو الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً، تو شمس کو ضیاء کہا گیا، اسی طرح یہاں قرآن مجید نے تورات کو ضیاء فرمایا، اور فرمایا وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ تورات تھی یہ متقیوں کے لیے ذکر تھی۔ متقی ہوتے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں بن دیکھے، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ لوگ قیامت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالی کی خشیت ہونی چاہیے اور قیامت کا ڈر ہونا چاہیے کہ مجھے قیامت میں پیش ہونا ہے، ماں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی پر ظلم کر کے یہاں سے جاؤں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور یہ متقی لوگ قیامت سے ڈرتے رہتے۔ آخری آیت میں فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، اب قرآن کی تعریف، یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ میں قرآن مجید کی تعریف کی گئی کہ یہ مہیمن ہے، اور اس کی مہیمن کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور جتنی کتابوں میں جتنے مضامین تھے جو اس امت کے لیے مفید تھے، وہ سارے قرآن مجید میں جمع کر دیے گئے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ فوراً کہنا چاہیے نہیں عرب، ہم انکار کرنے والے نہیں۔ تو أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی صحابہ پر، اور وہ آیت عمر فاروق نے بھی سنی، تو اس آیت میں آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب کا اور جوئے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور اس کے آخر میں آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکو گے؟ حضرت عمر فاروق نے سنتے کہا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا رکو گے؟ انہوں نے کہا رک گئے رک گئے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ وہ آیتوں کا جواب دیا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ پڑھتے تھے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے تھے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین, کیوں نہیں, اللہ حکم الحاکمین, ہم اس کی گواہی دیتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہل انتم له افا انتم له منکرون, یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا, تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ جواب کیا کہ نہیں, ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں پروردگار, ہم اس ذکر کو قبول فرما کرتے ہیں, آپ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم المقدم. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا. یا اللہ قبول فرما لیجیے, یا اللہ قبول, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, سننے سنانے کو قبول فرما لیجیے. برحمتک یا ارحم الراحمین.